رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع بہت اہم ہے، پورے ملک میں بلکہ شاید دنیا کے کئی ممالک میں یہ معاملہ ہوا کرتا ہے۔ آج جو موضوع ہے بی سی اور کمیٹی، بعض لوگ اس کو بی سی کہا کرتے ہیں، بعض لوگ کمیٹی وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے کوسچنز، بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پر درست ہے، کس طرح یہ پیسے جمع کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ یہ جانتے بھی نہ ہوں کہ بی سی اور کمیٹی کیا ہے، تو بی سی اور کمیٹی جو ہے آج اس کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے، اس کی ڈیفینیشن بھی سمجھیں گے، اور اس کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں اس کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلام بھائیو، کتنے سارے ہمارے ایسے کام ہیں کہ جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہوں گے۔ تو ایک تو جب بھی کوئی کام شروع کریں، جائز کام، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور درود پاک کی فضیلت میرے آقا فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے۔ آئیے رحمتوں کی برسات لوٹنے کے لیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، بی سی اور کمیٹیوں سے متعلق شرعی احکام۔ بی سی نارملی جو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ مل کر کچھ رقم جمع کر لیتے ہیں، اس کی کوئی ماہانہ قسط ہوتی ہے اور پھر اس کی قرآن دازی کی جاتی ہے، اور جس کی باری آتی ہے اس کو رقم دے دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری نوعیت ہیں، بہت ساری قسموں کی اب تو بی سی ہے، آگے چل کر اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ سمجھیں گے۔ اور لیکن یہ بتائیے کہ بی سی اور کمیٹی کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟
عام طور پر جو گھروں میں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں بلا شبہ وہ جائز ہیں، اور اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں۔ عہد صحابہ میں یا عہد اولین میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں، لیکن ایک اور طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ جب لوگ مختلف قافلوں میں سفر پر جاتے، یا بہت سارے لوگ اپنے اپنے اموال کے ساتھ کہیں موجود ہوتے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہوتا۔ صحابہ اکرام کے متعدد ایسے واقعات ہیں کہ وہ اپنے تمام کے اموال ملا لیتے، سب کے کھانے ایک ساتھ ملا لیتے، اور پھر اسے مطلب کہ مشترکہ طور پر پکاتے اور کھاتے اور استعمال کرتے۔ تو وہ ان کا مال ملانے کا ایک طریقہ، ایک برکت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ بی سی اگرچہ کہ اس سے ہٹ کر ایک سلسلہ ہے، لیکن صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں ایک الگ صورت ہوتی تھی آپس کے مال مخلوط کرنے کی۔ بی سی کے اندر مختلف لوگ اپنی رقمیں کسی ایک کے پاس جمع کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یکے بعد دیگرے وصول کرتے رہتے ہیں۔ شرن اس عمل میں جو سادہ بیسیاں ڈالی جاتی ہیں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ عمل جائز ہے۔
یعنی یہ بیسیکلی غالباً کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع ہو جائیں گے، اور ایک رقم کبھی ضرورت پڑے گی تو وہ پوری رقم ہو جائے گی اور وہ کام آئے گی۔
بہت سارے لوگ جہیز کو بیسیوں کے ذریعے پورا کرتے ہیں، اپنے قرضے اتارتے ہیں، مکانات پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں۔ بنیادی ضرورتیں ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے پوری کی جاتی ہیں۔
جی حضور۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جو شخص بی سی جمع کرتا ہے، ظاہر ہے کوئی ایک صاحب ہوتے ہیں بڑے عزت والے ہوتے ہیں، یا لوگ ان کو کچھ عزت دیتے ہیں اور وہ معزز ہوتے ہیں، تو وہ بی سی کے پیسے جمع کرتے ہیں، کیا اب جو رقم ان کے پاس جمع ہوئی وہ تو مہینے کے آخر میں بعض اوقات دینی ہوتی ہے، کچھ ان کے پاس پیریڈ بچتا ہے، اس رقم کو کیا وہ خود استعمال کر سکتے ہیں؟
اصل میں اس رقم کے حوالے سے پہلے فقہ اسلامی کے دو ضابطے سمجھنے کی حاجت ہے. یعنی جب کسی کے پاس آپ کوئی چیز رکھواتے ہیں تو بسا اوقات وہ چیز آریت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی آریت یہ ہوتی ہے کہ چیز دی جائے گی اور وہ استعمال کرے گا اور واپس مل جائے گی, وہ چیز باقی رہے گی. جیسے کوئی برتن لے گیا, پتیلا لے گیا, کسی کا مہمان آ گئے تھے, وہ چیز واپس ہو جائے, یہ ہے آریت.
ٹھیک
ہے. اور ایک ہے امانت, کہ آپ جا رہے ہیں اور کسی کے پاس اپنا مال رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس اپنا مال رکھوا کر چلے گئے.
صحیح.
امانت کے اندر سامنے والے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
اور وہ ایز اٹ از کنڈیشن میں اسے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. تیسری چیز ہے قرض. قرض کے اندر بھی چیز استعمال ہوتی ہے اور آریت میں بھی استعمال ہوتی ہے. قرض اور آریت میں فرق یہ ہے کہ آریت میں چیز سلامت رہتی ہے, اسی شیپ میں موجود رہتی ہے. قرض میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے گندم قرض میں لی,
ٹھیک ہے,
تو وہ اس کو فنا کر دے, اسے آٹا بنائے, روٹی پکائے, کھائے, بیچے, فروخت کرے, جو چاہے کرے, لیکن جب واپس کرے گا تو اسی کی طرح اسے گندم لوٹا دے.
ٹھیک ہے.
تو قرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قرض اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو اپنے مقاصد ہیں, جو اپنی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں,
جی,
ان کو پورا کیا جا سکے اور اس چیز کو تصرف میں لایا جاتا ہے. امانت میں بالکل تصرف میں نہیں لایا جا سکتا. آریت کے اندر تصرف میں تو لایا جاتا ہے لیکن چیز برقرار رہتی ہے. ہم نے گندم کی مثال دی کہ اس میں وہ ختم ہوگی, فنا ہوگی, بیچ دی. آریت میں ایسا نہیں ہوتا. آریت کو ہم سائڈ میں رکھتے ہیں. اب رہ جاتی ہیں دو چیزیں. یہ رقم جو جمع کروائی گئی, یہ امانت ہے یا قرض ہے, اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے, بلکہ جو باہم لوگ آپس کا لین دین کرتے ہیں وہ خود اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اس رقم کو دیتے ہیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والا استعمال نہ کرے یا کرے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور عرفی طور پر ایک اجازت ہوتی ہے. اور بی سی ڈالنے والے لوگ جو مشقت اٹھاتے ہیں, مطلب وصولی کی مشقت, پہنچانے کی اور اس کی حفاظت وغیرہ, یہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انہیں مطلب چاہیے ہوتا ہے, استعمال کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے عرف کو اگر دیکھا جائے, الفاظوں میں کوئی نہیں بولتا, تو یہ جو رقم ہے بی سی کی قرض کے حکم میں ہے. اچھا, پہلا تو فیصلہ یہ تھا کہ قرض ہے یا امانت ہے. تو عرفاً ہمیں جو نظر آ رہا ہے, جو شرن ہم اسے قرار دے سکتے ہیں, وہ ہے قرض. اب قرض اور امانت کے کئی احکام میں فرق ہے. مثلاً امانت اگر کوئی چیز ہو جسے شرن امانت قرار دیا جائے, اگر وہ ضائع ہو جائے, از خود آگ لگ جائے, ڈکیتی ہو جائے, چوری ہو جائے, تو اصل مالک کی ضائع ہوگی, اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا. لیکن قرض جو ہے بہر صورت لوٹانا ہوگا, قابل واپسی ہے. بی سی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جائے لیا جاتا ہے, وصول کیا جاتا ہے. بی سی کی جو رقم ہے یہ قرض ہے. جب قرض ہے تو وصول کرنے والے کو, جس کے پاس جمع ہے, جو جمع کر رہا ہے, لوگ اسے گویا کہ قرض دے رہے ہیں اپنی رقم کو, اسے استعمال کرنے کی بلا شبہ اجازت ہے.
بہت پیارے انداز میں آپ نے ہمیں قرض, آریت اور امانت کے احکام بھی سمجھائے, اور یہ پتا چلا کہ اب جو بی سی وصول کرنے والا ہے وہ اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن اب وہ مقروض بھی ہو گیا ہے. اینی ہاؤ اس کو وہ رقم لوٹانی ہوگی. حضور, کئی لوگ تمنا رکھتے ہیں حرمین طیبین جانے کی, تو حج پر جانے کے لیے بی سی ڈالتے ہیں, کمیٹی ڈالتے ہیں, تو کیا اس رقم سے حج کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, دو صورتیں ہیں یہاں پر. کہ کسی کی مثال کے طور پر پہلی کمیٹی نکل آئی ہے 2 لاکھ روپے کی, اور اس نے جمع کیے ہیں 10 لاکھ روپے, تو یہ جو بقیہ 1,90,000 روپے ملے ہیں, یہ لوگوں کا قرضہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر آخر میں نکلی ہے تو ظاہر بات ہے ساری ہی رقم اس کی ہوگی.
ٹھیک ہے.
درمیان میں نکلی ہے تو آدھی تو اس کی ہوگی. شبہ یہاں آتا ہے کہ اس نے مطلب پیسے کم جمع کروائے ہیں, جو زائد اسے ملے ہیں, لوگوں کا قرضہ ہے, اس سے حج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اصل میں اس شبہ کی ایک بنیاد ہے. یہ شبہ کیوں پیدا ہوا؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں, مجھے عمرہ کروا دو, مجھے حج کروا دو, مجھے شوق ہے. جس طرح ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے, یہ جا کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور جن لوگوں سے وہ کہتے ہیں وہ بطور قرض نہیں کہتے, یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کی مدد کر دے. تو اس طرح کا سوال کرنا حرام ہے, لیکن قرض مانگنا حرام نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
قرض ضرورت کی جگہوں پر مانگا جا سکتا ہے, لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں قرض مانگنا معیوب ہے، مطلب ناپسندیدہ ہے، بلا ضرورت نہیں مانگنا چاہیے۔ تو یہ جو رقم جمع ہوئی بسے کی، یہ زیادہ سے زیادہ قرض ہے۔
ٹھیک ہے،
اور قرض کے جو معیوب ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندے کو، وہ جاتا ہے سامنے والے کے پاس اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، وہ دے یا نہ دے، بہرحال ایک معیوب ہے اگر ضرورت نہ ہو تو۔ لیکن یہ جو بیسیاں ڈال کر جو رقم کی وصولی ہے، اس میں یہ شرمندگی اور یہ احساسات بھی نہیں،
کسی سے سوال نہیں کرنا پڑتا،
عرفن جو ہے اس کو مطلب کہ بوجھ نہیں سمجھا جاتا۔ تو قرض کی رقم سے کسی بھی صورت میں ہو وہ حج ہو سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے، اور بی سی کی جو رقم ہے اس سے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی جا کر سوال کرے کہ میری مدد کر دو، میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں، قرض سے ہٹ کر اگر مانگے گا تو یہ حرام ہوگا، بطور قرض مانگے گا تو معیوب اور ناپسندیدہ ہے۔ اور بی سی وغیرہ کے اندر مطلب ظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے، یہاں معیوب بھی نہیں ہونا چاہیے۔
ماشاءاللہ میرے پیارے محترم اسلام، میں سچی بات یہ، جب یہ سوال میں نے مفتی صاحب سے کیا تو میرے ذہن میں یہ جواب آ رہا تھا کہ جب بی سی کی رقم لینا حلال ہے تو حج میں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اتنی ساری وضاحتیں مفتی صاحب نے فرمائی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ساری چیزیں الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ نے یہ تو فرمایا کہ بی سی کی رقم چونکہ وہ لون ایسا ہے جس پہ مانگنا نہیں پڑتا اور نارملی ایزیلی مل جاتا ہے، تو لون کی رقم سے قرض تو کی جا سکتی، حج تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب صاحب یہ ویسے
حج کیا جا سکتا والی بات یہ، کس نے حج کر لیا وہ بالکل اس کا حج جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، نامقبول ٹھہرے، حج درست ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن بلا وجہ قرض لے کر حج نہ کیا جائے۔
ماشاءاللہ، لیکن یہاں آپ نے جو بات بیان کی وہ بہت ضروری ہے اس پر ڈسکس کرنا، کیونکہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے، ہم مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، مکہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں۔ تو نارملی اس طرح کے لوگوں کی لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن کیا یہ مانگنا درست نہیں؟ وہ تو اچھے کام کے لیے مانگ رہے ہیں مفتی صاحب، اپنے لیے حج کرنے جائیں گے، ان کے دینے والے کے لیے دعا بھی کریں گے، مدینہ بھی دیکھ لیں گے، تو پھر مانگنا منع ہو گیا۔
اصل میں دیکھیں نا، بھیک مانگنا اسلام میں حلال نہیں ہے، بھیک مانگنا حرام ہے۔ خواہ بھیک جو ہے وہ راستے پر کھڑا ہوا ایک بھکاری مانگے، یا ایک ملازم اپنے سیٹ سے جو ہے وہ طرح طرح کے سوال کرتا رہے، یا مطلب کہ کوئی اور شخص جو ہے کسی موقع پر یہ حج کے لیے رقمیں مانگے، تو یہ مانگنا بھیک ہے، اور غیر مستحق کو بھیک مانگنا حرام ہے۔
اللہ،
شریف فقیر کو بھی بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے، بھیک مانگنے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جس کے پاس تن پہ جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ ہوں،
اللہ،
ایک وقت کے علاوہ کھانا نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے، اور حج کا سوال تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔
وہ سوال
کرے گا اپنی بنیادی ضرورتوں کا، کھانا اسے مل جائے، اسے کپڑے مل جائیں، حج کا سوال تو اس طرح حلال ہی نہیں۔
ساری زندگی تمنا رہی کعبہ دیکھنے کی، مدینہ دیکھا نہیں ہے، تو خود تو جا نہیں سکتا، پیسے نہیں ہے تو مانگے گا نہیں تو جائے گا کیسے؟ تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔
کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے،
کیا بات ہے!
شریعت پر چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا مندی ہے،
ماشاءاللہ۔ شریعت پر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔
ایک موقع پر امیر اہل سنت نے گفتگو فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات، آپ اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں، کہ ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب وہاں بھی آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں،
اللہ،
وہاں کی زینتیں اور لائٹیں دیکھنے جاتے ہیں، تو جب شریعت کا معاملہ ہے تو جہاں شریعت روک رہی ہے تو پھر اپنی خواہشات تابع ہونی چاہیے شریعت کے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ! میرے پیارے اور محترم اسلام، یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ کس کو مانگنا چاہیے اور کس کو مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آج کل جس طرح فقیر مانگتے ہیں، جس طرح لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، ایسے تو بہت ہی کم ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے یہ مستحق بھی رہ جاتے ہیں کہ جس کے پاس جسم پر کپڑا ہے، اس کے بعد کپڑا نہ ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو۔ آج جب فقیروں کو بعد میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کو چیک کیا جاتا ہے، تو ہزاروں لاکھوں روپے ان کے پاس نکلتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر سن رہے ہیں مجھے، برائے کرم یہ مانگنا نہیں چاہیے۔ احادیث میں، روایتوں میں ایسی رقم کو انگارہ کہا گیا ہے کہ جو بلا ضرورت کسی سے مانگے۔ آج تو پیسہ جمع ہو جائے گا، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو کچھ کام کیجئے، اور یہ بے ضرورت اس طرح بالکل نہیں مانگنا چاہیے۔ حضور، کمیٹی کی رقم، ہم نے کہیں کمیٹی ڈالی، 5,000-5,000 روپے ماہانہ دے رہے ہیں، اور 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے ملنے ہیں ایک ساتھ، ابھی 25-30-40-50,000 روپے ہو چکے ہیں، 70,000 روپے ہو چکے ہیں، نصاب کی رقم جا چکی ہے، وقت زکوٰۃ آ گیا، تو اب کیا ہمیں اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی؟
دیکھیں، زکوٰۃ فرض اس وقت ہوتی ہے جب ایک مقررہ نصاب پایا جائے، یعنی ایک مقررہ تعداد میں صاحب نصاب شخص ہو۔ اور ابھی پچھلے ہفتے کا جو فگر آ رہا تھا، مطلب کہ کسی نے مجھے بتایا، ابھی چاندی 1,250 روپے تولہ چل رہی ہے،
ٹھیک ہے،
تو یوں تقریباً 64,000 روپے کا نصاب اس سال بنا ہے۔ پچھلے سال جو ہے وہ 30,000 روپے کا نصاب تھا. 64,000 روپے جس شخص کے پاس ہوں گے تو 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ ہے, یا 7.5 تولہ سونے پر, یا 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہے. تو جس شخص کے پاس اتنی رقم ہوگی یا کچھ چاندی ہے کچھ روپیہ ہے دونوں ملا کر, یا کچھ سونا ہے کچھ روپیہ ہے دونوں ملا کر, آج کے حساب سے 64,000 روپے بن جاتے ہیں تقریباً, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جبکہ سال پورا ہو چکا ہو. اب بی سی میں خاص نے 500 روپے ہی بھرے ہوں, جب وہ اپنا اماؤنٹ اور فگر بنائے گا تو پھر وہ اس رقم کو بھی مطلب کہ شمار کرے گا کہ میری رقم جو ہے وہ اتنی بی سی میں ہے, اتنی میری جیب میں ہے, اتنی میرے بینک میں ہے, تو ساری رقم کو جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہوگی اس کو کاؤنٹ کرے گا. تو بی سی کی رقم بلا شبہ زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی, خاص کی کوانٹیٹی کتنی ہی زیادہ ہو. اگر نصاب نہیں بنتا تو ٹھیک ہے, ورنہ بی سی کی رقم بھی زکوٰۃ میں شامل ہوگی. اتنا ضرور ہے
جی
کہ یہ رقم لوگوں کے پاس قرض گئی ہوئی ہے, تو قرض کی جو رقم جو لوگوں کے پاس ہو اس پر فوری زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اتنے حصے کی, جب وہ وصول ہو جائے گی پھر اس پر واجب ہوتی ہے. لیکن آسانی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نکالتے رہیں. اچھا ایک بات اور ہے یہاں پر, اب کسی کی جو ہے وہ کسی نے بی سی ڈالی اور اس کی دوسری تیسری یا پانچویں بی سی کھل آئی اور جتنے پیسے اس نے جمع نہیں کیے تھے اتنے اس سے کہیں زیادہ اسے وصول ہو گئے, تو زکوٰۃ اسی رقم پہ اس نے ادا کرنی ہے جو اس نے جمع کروائی ہے. جو زائد وصول ہوئی ہے یہ لوگوں کی رقمیں ہیں جو اس نے واپس کرنی ہے, اسے زکوٰۃ میں شمار نہیں کریں گے.
ماشاءاللہ دونوں پہلو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا, ماشاءاللہ آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ جس کی پہلے رقم آ گئی تو وہ بھی اتنی رقم کی زکوٰۃ دے گا جتنی اس نے کمیٹی میں جمع کروائی ہے. ماشاءاللہ حضور, اب یہ بتائیے زندگی اور موت کا تو بھروسہ نہیں, کمیٹی ڈالتے ہیں جو لوگ, دوران بی سی کمیٹی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اس معاملے کو کس طرح سالو کیا جائے, شریعت اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟
اصل میں جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہوں,
ٹھیک ہے,
جنہیں ہم قیمتی سمجھتے ہیں وہ اور جنہیں ہم قیمتی نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی,
ٹھیک ہے,
مثلاً اس کے استعمال کے کپڑے ہیں, جوتے ہیں, برتن ہیں, عام طور پر اس کو قیمتی نہیں سمجھا جاتا, ان پر جھگڑے نہیں ہوتے, لیکن یہ بھی ساری ہی چیزیں جو اس کی ہیں یہ ساری چیزیں اب اس کے ورثہ کی ملکیت میں چلی گئی, اس کے ورثہ میت کے سارے مال کے مالک بن گئے. اب یہاں دو صورتحال ہیں
جی,
کہ اگر اس بی سی کو روک دینا ممکن ہو تو روک دیا جائے اور وہ رقم جب بھی ملے, ظاہر بات ہے فوراً تو ملنے سے رہے, ایک نظام ہے وہ بام رضامندی کے ساتھ کوئی تصفیہ ہوگا, رقم تو پوری ملے گی,
ٹھیک ہے,
تو جب بھی ملے اسے تقسیم کر لیا جائے. اور اگر یہ اس بی سی کو چلانا چاہتے ہیں تو اب ان فیوچر جو قسطیں جمع ہوگی میت کا اس سے تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ کر لیا جائے,
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر ترکہ تقسیم ہی نہیں کیا انہوں نے, میت کے آلریڈی پیسے رکھے ہوئے ہیں گھر میں اسی کو وہ بھر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر اس صورتحال نہیں ہے تو کوئی ایک بھرنا چاہے بھی آگے میں چلاؤں گا جو پیسے ہوں گے وہ میں ہی اس کا مالک ہوں گا یہ بھی ٹھیک ہے, دو افراد مزید آگے چلانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. یعنی کسی کے انتقال کے بعد اب آئندہ کیا کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے ورثہ پر, یعنی وہ رقم تو ورثہ کی ہو گئی جو اب تک جمع ہوئی تھی, آئندہ کیا کرنا ہے یہ ورثہ کے ثوابدید پر مبنی ہے, پھر جیسی کنڈیشن ہوگی اسی کے مطابق اس کے احکام ہوں گے.
یعنی مرنے کے بعد اس انداز سے اس کو کنٹینیو چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں, اور اگر باہمی اتفاق سے اس کو بریک کرنا چاہیں تو کر دیں, جب رقم ملے گی تو وہ ہوگی اسی جو وراثت کے احکام ہیں اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگی.
رقم میت نے جمع کی ہے بلا شبہ وہ ترکے میں شامل,
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا حضور, اگر اس کا انتقال ہو جائے جو سب کی بی سی جمع کر رہا ہے, تو اب اس کے ورثہ پر کوئی حق بنتا ہے کہ سب کی رقم واپس دیں یا سب کی رقم ختم ہو گئی؟
دیکھیے مطلب کہ خدا ترسی اور خوف خدا جو ہے, لوگ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے متعلق لوگ فکر مند ہوتے ہیں, یا اس کا کسی پر نکلتا تو نہیں ہے, کسی کا تقاضا تو نہیں ہے اس پر, تو اتنے لوگ ابھی مطلب کہ نہیں گر گئے خوف خدا کے معاملے میں کہ وہ اس قدر جری ہو جائیں, تو لوگ حساب کتاب کرتے ہیں, تو اعلانات ہوتے ہیں باقاعدہ بھی, کسی کا کچھ آتا ہو تو وہ لے لے, کس کس کا آتا ہے اور کس کا نہیں آتا. لیکن یہاں ایک معاشرے کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کچھ کہیں کہیں تنازعات ہوتے ہیں کہ بھئی ایک کہتا ہے نہیں میں نے اتنے جمع کروا دیے تھے, دوسرا کہتا نہیں میں نے اتنے, ہمارے مرنے والے نے اتنے وصول کیے تھے،
جی جی
تو جو بھی بی سی ڈال رہے ہیں چونکہ وہ لوگوں کے پیسے لے رہے ہیں، امان ایک اعتبار سے قابل واپسی امانت ہے، قرضہ ہے، تو یہ اس کو لکھت پڑھت کا انتظام کریں،
صحیح فرمایا،
کوئی ایسی پرچی بنائیں، کوئی ایسی دستاویز رکھیں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے ورثہ کسی کا مال نہ دبا سکیں، یا کوئی شخص دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا
وہ بھی خیال کے
اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ شواہدات اور قرائن ہوں، اس اعتبار سے نظام بنایا جائے.
ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی ملی ان لوگوں کے لیے جو بی سی اور کمیٹی کا کام کرتے ہیں کہ آپ لکھت پڑھت کر لیں، کچھ رسید وغیرہ بنا لیں تاکہ آپ اگر دنیا میں نہ رہیں تو بھی اس بیچارے کا نقصان نہ ہو جائے،
لے لیا کریں جس کو دیں اس کو سائن
جی کو ریسیونگ ہو جائے، کوئی سگنیچر ہو جائے،
ہو
صحیح فرما رہے ہیں. اور اگر آپ وہ ہیں جو بی سی بھر رہے ہیں، آپ کا انتقال ہو جائے تو بھی آپ کو پرابلم نہ ہو، آپ کے ورثہ جسٹیفائی کر سکیں کہ آپ نے کتنی رقم جمع کروائی ہے. کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آئیے اپنے سلسلے میں پہلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد ظہیر اتاری خان تو سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو بولی والی کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں جس سے کمیٹی ڈالنے والا کچھ نقصان اٹھا کر پیسے وصول کرتا ہے، یہ جائز ہے؟
ظہیر بھائی مرحبا کہتے ہیں، آپ نے سلسلے میں کال کیا. جی حضور، بولی والی کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں کچھ نقصان اٹھا کر ایک طرح سے بولی سے اس کمیٹی کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد؟
اصل میں ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کو بھی مطلب کہ سود جوئے اور نہ جانے کس کس غلاظت سے آلودہ کر دیتے ہیں.
جی
بی سیوں کی بنیاد جو ہے وہ ایک اچھے کانسیپٹ پر رکھی گئی، اچھے مقاصد تھے، لیکن ہماری تیز رفتاری، ہرس اور کاروباری تیزی نے جو ہے ہمارے بہت سارے معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. تو بولی والے جو کمیٹی ہے یہ حرام ہے، ایک سودی معاملہ ہے، اسے اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اب یہ ناجائز کیوں ہے؟ دیکھیے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جو شخص بی سی والے کے پاس اپنی رقم جمع کروا رہا ہے یہ اسے قرضہ دے رہا ہے، قابل واپسی ہے، جب بی سی کھل جائے گی تو یہ مطلب لے لے گا، اور ممکن ہے کہ کچھ اس کے ہوں گے اور کچھ دیگر افراد نے اس کو دیے ہوں گے. تو مثال کے طور پر 50,000 روپے کی بی سی کھلی. اب دو طریقے ہوتے ہیں کس کو ملے گی، ایک تو یہ کہ قرآن اندازی ہوتی ہے، عام طور پر قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک کا نام نکلتا ہے، جناب اس کو ملے گی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے نمبر فکس کر لیے جاتے ہیں، جناب پہلا نمبر اس کا ہے اور دوسرا اور تیسرا اور پانچواں فلاں کا ہے. بولی والی کمیٹی میں یہ ہوتا ہے، اب 50,000 کی کمیٹی نکل آئی تو اب اس کی بولی لگتی ہے، جو 50,000 کے بدلے کم پیسے لینا چاہے گا، یعنی جو 49 لے گا، ایک کہے گا مجھے 48 میں لینی ہے، دوسرا کہے گا مجھے 45 میں لینی ہے، جو 50 کے بدلے کم لے گا یہ بی سی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی. اب دیکھیے یہ جو اسے 45,000 روپے دے دیے گئے اور اس سے وصول 50,000 روپے ہوں گے،
جی
تو روپوں کا روپوں کے بدلے اس طرح تبادلہ کہ ایک طرف زیادہ ہے اور ایک طرف کمی بیشی اور ادھار کے ساتھ، یہ بلا شبہ سود ہے. اس کی اور بھی کئی فقہی توجیہات ہیں جن کے ذریعے اس کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک ہی توجیہ پر اکتفا کیا ہے کہ یہ جو بولی والی کمیٹی ہے بلا شبہ اعلیٰ درجے کی سودی کمیٹی ہے، اسے اختیار کرنا جائز نہیں. اور پھر جو وہ پیسے ہوتے ہیں اوپر کے پیسے، 5,000 روپے تو بچ گئے، اب یہ بقیہ لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں،
تقسیم کرتے ہیں یا بڑی سی دعوت کرتے ہیں،
دعوت کر لیتے ہیں، یہ بالکل مال حرام کی دعوت ہے، یہ پیسے مال حرام ہیں، ان کے ان لوگوں کے لیے جو بھی اس میں ملوث ہیں استعمال کرنا حلال نہیں ہے.
ہماری مارکیٹوں میں اس طرح ہوتا ہے، مجھے بھی بتایا تھا کسی نے کہ بڑی بی سی ڈالی جاتی ہے ماہانہ 10,000 یا 15,000 کی اور وہ لاکھوں روپے میں رقم ہوتی ہے، پھر اسی طرح اس کی بولی لگتی ہے اور جس دن بولی لگتی ہے اس دن 5-star ہوٹل میں یا بڑے ہوٹلوں میں دعوت کی جاتی ہے. تو یہ تو آپ نے بتایا کہ اگر یہ اس رقم سے تو یہ مال حرام سے،
بس یوں سمجھیے کہ وہ ہمارے مطلب سرکاری محکمے والے رشوت لے کر حرام کھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈاکے مار کر حرام کھاتے ہیں. کاروباری لوگوں کو اللہ نے تجارت کا ہنر سکھایا ہے، انہیں تجارت کرنا آتی، کتنا بڑا انعام ہے ان پر، لیکن وہ لوگ بھی حرام سے بچ نہیں پاتے.
یہ لائل نہیں حضور،
حالانکہ ان کے لیے بچنا ممکن ہے،
جی
بہت آسانی ہے، لیکن محض ایک تفریح کے اندر جو ہے وہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں.
بلکہ حضور یہاں وہ مسکنسپشن یہ ہے، یہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے جب دونوں راضی ہیں، ٹھیک ہے اگر 50,000 کی 45,000 میں خرید رہا ہوں تو میں اگری ہوں، تو مجھے میں بھی راضی ہوں وہ بھی راضی ہے، پھر کس لیے ناجائز ہو گیا؟
دیکھیے لوگ بینکوں میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور مطلب کہ سیونگ کرواتے ہیں، دونوں ہی راضی ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے راضی ہوتے ہیں، بلکہ اس کو بہت بڑی اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی دیکھنا، یہ جو طریقہ کار ہے شریعت نے اس کو کیا ٹھہرایا ہے.
آپ دونوں راضی ہیں، رب راضی ہے کہ نہیں راضی، پہلے یہ دیکھیں.
شریعت نے جس طریقہ کار کو سود ٹھہرایا وہ تو سود رہے گا، پر رضامندی سے کیا جائے یا جبرن کیا جائے.
صحیح فرما رہے حضور. امید ہے کہ ظہیر بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور آپ کے توسل سے بہت سارے ایسے لوگوں کو جواب ملا ہوگا جو یہ بولی والی بی سی اور کمیٹی پر کام کرتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں. بالکل نہیں لینا چاہیے. جو طریقہ شروع میں بتایا گیا ایک اچھی چیز ہے، اس کو اچھا ہی رہنے دیں، اس کو نہ بگاڑ دیں. حضور یہ بتائیے کہ اب بی سی کی ادائیگی یا کمیٹی کی ادائیگی کا وقت آیا، تو اس ادائیگی میں کیا چیک یا پرائز بانڈ بھی دیے جا سکتے ہیں اپنی رقم کے بغیر، اپنی رقم کے بدلے؟
چیک دینے کا معاملہ تو ایک سمپل سا معاملہ ہے، اور دو طریقے ہوتے ہیں بعد میں کہ یا تو چیک لے جا کر بینک میں کیش کروا لیتا ہے بی سی وصول کرنے والا، اور اس رقم کا جو کرنا ہے وہ کرتا ہے. دوسرا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتا ہے. تو جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، کہ اسے وہ رقم وصول کرنی تھی اس نے وصول کر لی. رہا معاملہ پرائز بانڈ کا، پرائز بانڈ بھی ہمارے مطلب کہ عرف کے اندر سودوں میں لین دین میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک مال ہے، اس کی مالیت ہے. تو اگر کسی نے بی سی میں جو ہے وہ پرائز بانڈ دے دیا ہے مثال کے طور پہ 5,000 روپے کا، تو بلا شبہ اس نے 5,000 روپے ہی دیے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اب وہ اس نے سامنے والے کو، بی سی جمع کرنے والے کو جو دیا ہے وہ 5,000 مالیت کی ایک چیز دی ہے.
ٹھیک ہے،
تو ٹھیک ہے یہ بھی جمع ہو سکتا ہے.
لیکن اب اگر حضور پرائز بانڈ دے دیا،
جی جی،
اور اس پرائز بانڈ پر 2-3 مہینے بعد انعام نکل آیا، تو کیا میرا پرائز بانڈ تو آپ کے پاس میں نے امانتاً رکھوایا تھا، اس کا انعام مجھے دے دیے، پھر کیا ہوگا؟
دیکھیں ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بی سی میں چیز امانت نہیں ہوتی.
ٹھیک ٹھیک،
سامنے والے کو تصرفات کے عرفاً اختیارات ہوتے ہیں.
ٹھیک،
لیکن پرائز بانڈ کے اندر خاص طور پر ایک ممکنہ صورت بن سکتی ہے.
ٹھیک ہے،
ایسی پاسبلٹی ہے. فریقین نے کیا انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان یہ طے کیا جائے گا. اگر مثال کے طور پر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، 5,000 کی قسط کا وقت آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے پاس پرائز بانڈ ہے، تم ایسا کرو کہ یہ مطلب رکھ لو بس، تمہارے پاس ایک بھروسے کے لیے رہے، بعد میں دے دینا مجھے.
ٹھیک ہے،
تو اگر یوں رکھوایا تھا تب تو اسے وہ تصرفات کا اختیار ہی نہیں دیا.
ٹھیک ہے،
اور یہ اسے یہ کر رہا پرائز بانڈ. اگر عام حالات میں رکھوایا اس کا معمول ہے، وہ دے دیتا ہے پرائز بانڈ بھی، ظاہر بات ہے جس نے لیا اس نے بطور قرض لیا اس مال کا، وہ جو اس کا چاہے کرے.
ٹھیک ہے،
اس کے نمبروں سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو انعام لگے گا وہ وصول کرنے والے کا ہوگا.
پہلے سے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ
وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا.
ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہوں گی. چیک کی بات چلی حضرت، چیک باؤنس ہوتا ہے. اب چیک باؤنس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بینکوں کا یہ قانون ہے کہ جس کے اکاؤنٹ سے چیک کاٹا گیا ہے اس کے اکاؤنٹ سے کچھ رقم منہا کی جاتی ہے. چیک باؤنس ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں یہ رقم منہا کی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے جناب ہمیں چیک جو دینا ہے دیکھیں پکا دیجیے گا، اگر آپ کا چیک باؤنس ہو گیا تو ہم آپ سے اتنا جرمانہ لیں گے. تو کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ چیک باؤنس والے دیے ہی نہ کریں ہمیں. تو یہ مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں.
بی سی سے کیا سوال ہے آپ تعلق ہے؟
دیکھیں بی سی سے تعلق یہ ہو سکتا ہے، ہو جائے کہ کسی شخص نے اماؤنٹ کے بدلے چیک دیا، وہ چیک باؤنس ہو گیا. اب اس بیچارے نے اتنی ساری محنت کی، تو کیا وہ کچھ چھوٹا موٹا جرمانہ رکھ سکتے ہیں چیک باؤنس ہونے پر؟
دیکھیں چیک باؤنس ہونے کے حوالے سے ایک تاجر سے میں نے پوچھا کہ بھائی کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ مطلب ہو جاتا ہے.
جی،
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 15 کے قریب ایسی وجوہات ہیں.
جی، وہ ریزنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں
کہ جن کے ذریعے چیک باؤنس ہو جاتا ہے.
جی جی،
تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ایسے بینکوں میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوانا چاہیے کہ جو چیک باؤنس ہونے پر چارجز لیتے ہیں. جب یہ فیسلٹی ہے کہ دوسرے بینک نہیں لیتے،
جی،
آپ ان میں جائیے.
جی،
کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی وہ غلط ڈیٹ ڈل گئی جب بھی شاید باؤنس ہو جاتا
جی
ہے.
جی، اس پہ بھی باؤنس ہو جاتا ہے،
خطا انسان سے ہو جاتی ہے.
ٹھیک،
تو اس پر چارجز لینا، اس پر پینلٹی لینا، جرمانہ لگانا یہ جائز نہیں ہے، اور ایسی رقم کی وصولی بھی جائز نہیں ہے. تو جب خطا ہو سکتی ہے انسان سے، تو اب ایسے بینکوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں لیتے وہاں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے. اب رہی بات یہ کہ اگر کسی نے چیک دیا اور اس کا ایسے بینک میں ہے اور وہ باؤنس ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو جو چیک لے کر گیا تھا جسے رقم کے بدلے وہ چیک دیا گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر اسے 5,000 روپے چاہیے تھے لیکن اسے 4,800 روپے ملے، تو اسے 5,000 روپے تو نہیں ملے.
ٹھیک ہے،
اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نہیں 5,000 میں نے دے دیے، یہ تو بالکل عقلاً اور شرعاً اور اخلاقاً غلط بات ہوگی.
ٹھیک ہے،
تو اسے تو 4,800 ہی ملے ہیں، اگر اسے 500 روپے لینے ہیں تو 500 روپے تو پورے دینے پڑیں گے اس کو، وہ کیوں اسے مطلب کہ بھرے گا اس رقم کی ادائیگی کو؟
حضور یہاں یعنی ایک تو رقم کم ہو گئی نا،
جی
بینک
جی
والے نے کم دی، وہ تو چلے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس کو پورے پیسے ہی نہیں ملے وہ لے گا،
جی جی
لیکن بعض لوگوں نے مطلب اپنی طرف سے اصول بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں آپ جب بھی کوئی چیک دیں گے اور اگر آپ کا چیک باؤنس ہوا، چونکہ ہمیں سارے اکاؤنٹس کرنے پڑتے ہیں، ہمیں لیجر بنانے پڑتے ہیں، پھر باؤنس ہوتا ہے تو آپ کو فون کرنا پڑتا ہے، آپ کا چیک جب بھی باؤنس ہوگا ہم 500 روپے فائن رکھیں گے آپ پر.
بلکہ کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جن بینکوں میں یہ چارجز نہیں لے جاتے
جی
تب بھی لوگ اپنے طور پر وصول کرتے
جی لیتے ہیں
جی جی. تو یہ تو مالی جرمانہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور مالی جرمانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یعنی کسی کو آپ سزا کے طور پر پینلٹی لگائیں، اس سے جرمانہ وصول کریں، اس کی مطلب کہ کوئی اجازت نہیں ہے.
وہ لوگ حضرت یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جرمانہ لینا مقصود نہیں ہے، لوگ پھر تنگ بہت کرتے ہیں، جھوٹے چیک دے دیتے ہیں، پھر وہ باؤنس ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو فون کرتے ہیں، جب یہ ہم نے پینلٹی لگا دینا تو سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں صحیح چیک دیتے ہیں. ہم تو اس لیے پینلٹی لگاتے ہیں، ہمیں پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے.
صحیح. اصل میں دیکھیں اسلام نے لوگوں کی امداد کا ایک طریقہ بتایا، قرض دینا.
ٹھیک ہے.
جسے عام طور پر قرض حسنہ بھی کہتے ہیں. قرض جتنا دیا جاتا ہے اتنا واپس لیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
بینک یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں مطلب جتنا دیا اتنا واپس لیں، روپے کی تو ویلیو گر جائے گی.
ٹھیک ہے.
آج کا 1,10,000 کے بعد 50,000 کا بھی نہیں رہے گا.
ٹھیک.
تو وہ لوگوں سے زیادہ وصول کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک نظریہ وہاں بھی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن وہ نظریہ شریعت سے متصادم ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ جو لوگوں کا ایک ذاتی خود ساختہ نظریہ اور بات ہے، یہ شریعت کے قوانین سے متصادم ہے.
ٹھیک.
فقہ اسلامی اس کی اجازت نہیں دے رہی، فقہ حنفی ہے. تو جب ہمیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا تو ہمیں اپنے ریزن کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا. ایسے شخص سے آپ ڈیل نہ کریں.
بالکل یہی طریقہ ہے.
ٹھیک ہے.
اچھے آدمی سے کام کریں.
جی ہاں.
ٹائم پہ وقت پہ پیسے دے دیں.
بالکل.
لیکن مال
کیش میں کام کریں.
جی
چیک نہ لیں اسے.
بالکل صحیح فرمایا. تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی میسج ہوگا آج کہ جو جرمانہ اس طرح کا لگاتے ہیں، اس طرح کا جرمانہ لگانا بھی درست نہیں ہے. حضور بولی والی کمیٹی پر بات ہوئی، لکی کمیٹی بھی ایک چلتی ہے، اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ عام طور پر موٹر سائیکل وغیرہ پر لکی کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
کراچی میں تو شاید کم ہو، لیکن جو فون آتے ہیں ہمیں اور دارالفتا میں سوالات آتے ہیں،
آپ کو تو سر پوری دنیا سے فون آتے ہیں، آپ کو یہ پتا چل جاتا ہوگا کہاں کیا ہو رہا ہے.
دنیا میں بہت ساری چیزیں کو پتا چلتا رہتا ہے.
جی جی.
عام لوگوں بسا اوقات مطلب دل میں ہنسی آتی ہے،
ہاں
اظہار نہیں کر پاتے. بعض لوگ سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ میرا کاروباری مسئلہ ہے، کچھ معلومات ہیں آپ کو؟ اگر کوئی قریبی ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی ایک فیلڈ ہے، لیکن یہاں ہر فیلڈ والا آتا ہے.
ماشاءاللہ
مطلب علم دین کی برکتیں ہیں.
ماشاءاللہ.
تو دیکھیے لکی کمیٹی خاص طور پر یہ موٹر سائیکل بیچنے والوں نے بہت زیادہ اس کو پھیلاؤ دیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ 40 افراد مثال کے طور پر شامل ہو گئے، کہ جناب یہ 60 افراد شامل ہو گئے کہ ہر شخص نے ہر مہینے 1,000 روپیہ جمع کروانا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یوں 60 مہینے تک یہ قسطیں جمع ہوتی رہیں گی.
ٹھیک ہے.
لیکن جس کا نام نکل آیا اسے موٹر سائیکل دے کے فارغ کر دیا جائے گا، جاؤ بھائی.
اچھا پھر پیسے نہیں دے گا؟
نہیں دے گا.
اچھا.
پہلی قسط والا 1,000 روپے موٹر سائیکل لے جائے گا، دوسری قسط والا 2,000 میں لے جائے گا، تیسری والا 3 اور 4 اور 5،
آخری قسط والا 60,000 ملے گا.
ہوتا یہ ہے کہ چونکہ 40,000 روپے کی موٹر سائیکل ہے، 45,000 روپے کی، اب وہ اس کی قیمت رکھی گئی 60,000 روپے. کچھ تو وہ اس نفے سے کمائے گا جو یہ کمیٹی چلا رہا ہے، کچھ وہ اس سارے پیسے سے کاروبار کرے گا.
ٹھیک
ہے. وہاں سے کمائے گا تو وہ اپنا لاسٹ شاید پورا کر لیتا ہو. لیکن شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، اس کمیٹی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے دارالفتا اہل سنت کنز المان سے عرصہ دراز سے اس کمیٹی کے عدم جواز، ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ جاری ہو رہا ہے.
صحیح.
اور اس میں متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں کہ ان وجوہ سے یہ کمیٹی ناجائز ہے. تقریباً 2 صفحات کا فتویٰ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہند کے بہت جید عالم ہیں، ان کا 6 جلدوں میں فتویٰ آیا ہے، فتویٰ بحر العلوم. اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا، ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی یہ کمیٹی پائی جاتی ہے.
جی.
لکی کمیٹی. تو انہوں نے بھی اس جو ہے کمیٹی کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے.
ماشاءاللہ.
اب اس کی وجوہ بہت ساری ہیں، اس پر کلام کی حاجت نہیں ہے،
بہت طویل ہو جائے گا.
طویل ہو جائے گا. لیکن یہ کمیٹی ناجائز ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ اپنا سودی معاملہ بھی ہے، غم اپنا مجھول ہونے کا معاملہ بھی ہے، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کمیٹی ناجائز.
مطلب فائنلی ڈیسیشن یہ ہے کہ اس طرح کی لکی کمیٹی نہیں ڈالی جا سکتی، اس کو نہ ڈالا جائے.
اسے مطلب کہ تفصیل چاہیے ہو وہ خط ڈال کر فتویٰ منگوا
لے. امید ہے میرے پیارے اسلام بھائی یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. ہاں اگر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی کمیٹی کا کام کرتے ہیں اور اس کی شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں دارال افتاء الحمدللہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے دارال افتاء ہمارے اسلام میں موجود ہوتے ہیں. آپ ای میل ایڈریس نوٹ کر سکتے ہیں، دارال افتاء ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ. دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، صرف کمیٹی نہیں بلکہ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ اس ای میل ایڈریس پر میل کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے اس کام کے حوالے سے کوئی شرعی رہنمائی دے دی جائے، جس کے ذریعے آپ کا کاروبار یا آپ کا کام اگر غلط تھا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ جائز ہو جائے، آپ کو کوئی راستہ بتا دیا جائے. اور اگر شریعت کہتی ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر نیت کر لیں، جہاں شریعت کی پابندی ہے وہاں ہم وہ کام نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے کام میں برکت عطا فرما دے گا. اسی طرح اگر اسلامی بھائی بی سی ڈالنا چاہتے ہیں اور کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں، کہیں ڈالیں نہ ڈالیں، کہیں ہمارے لیے ناجائز تو نہیں ہو جائے گا، ہم تو بچوں کی شادی کے لیے ڈالنا چاہ رہے ہیں اور یہ رقم کہیں ہمارے لیے حرام تو نہیں ہو جائے گی، دارالفتا پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل نہیں، آپ فون کر سکتے ہیں. جی ہاں، دارالفتا اہل سنت کا نمبر اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے، آپ فون کیجیے اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.
جی. ہم نے اپنے سلسلے کا جو موضوع بی سی رکھا ہے، بی سی اور کمیٹیوں
بڑا یونیک موضوع ہے،
کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں.
جی
ڈر رہا ہوں، یعنی جو سادہ سی بی سی ڈالتے ہیں گھروں میں اور جس میں غیر شرعی معاملات نہ ہو جائیں، انہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وہ عمل درست ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن دنیا بہت بڑی ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی مارکیٹوں میں اپنے مختلف فورم پر ایسی ایسی بی سیاں ڈال رہے ہیں،
عجیب و غریب بی سیاں،
عجیب و غریب ہیں. تو جہاں ناجائز کہا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کو ناجائز کہا جا رہا ہے.
جی جی،
اس کی تفصیل بھی بیان کی.
لیکن جو سادہ جو گھروں میں بی سیاں ڈالی جا رہی ہیں، کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، اس پہ بھی بڑی رہنمائی کی آج مدنی پھول ملے نا، کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہوگا. اسی طرح جو جس کا بی سی جمع کر رہا ہے اس کا انتقال ہو جائے، تو یہ بہت ساری چیزیں زکات کے حوالے سے، زکات کے حوالے سے ہم نے سیکھا. اب سوال آ رہا ہے سب کے لیے حضور، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اب یہ لکی بی سی چلے نہیں ہے، سادی بی سی ہے، درست بی سی ہے، لیکن جس کے پاس کمیٹی جمع ہو رہی ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کی یہاں ڈکیتی یا چوری ہو جائے یا کسی اور طریقے سے وہ رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اب یہ نقصان کس کے ذمہ ہوگا؟ یہ تو گھر والوں کے لیے بھی پرابلم آ سکتا ہے، علاقے والوں کی بی سی میں بھی. اس پہ بارے میں رہنمائی فرمائیے.
ہم نے شروع میں عرض کیا کہ یہ رقم قرض کے حکم میں ہے، جس نے یہ رقم وصول کی ہے بطور قرض بی سی کے طور پر، اسے یہ رقم دینی پڑے گی. لوگوں کا یہ اس پر مطلب کہ تاوان سے وہ ادا کرے گا،
دینی ہی پڑے گی اس کو.
جی جی،
آپ نے فرمایا کیونکہ وجہ یہ تھی یہ امانت نہیں ہے، یہ قرض ہے.
قرض ہے،
ماشاءاللہ. تو اس پر ہمارے امید ہے کہ اسلام
میں بینکوں کا معاملہ ہے.
جی جی،
کہ بینک لوٹ جاتے ہیں، ڈکیتیاں پڑ جاتی ہیں.
جی جی،
اب بینک کہتے ہیں کہ جناب وہ چلی گئی، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ جو رقم وہاں جمع کروائی جاتی ہے وہ بھی قرض کے حکم میں.
ٹھیک ٹھیک، امید ہے کہ اس پر بھی رہنمائی حاصل ہو گئی ہوگی. حضور، گولڈ مارکیٹ، سونا مارکیٹ میں پیسوں کی بجائے گولڈ کی یعنی سونے کی بی سی اور کمیٹی ڈلتی ہے، اس بارے میں آپ کا حکم فرماتے ہیں؟
اصل میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے مطلب ڈر بھی لگ رہا ہے کہ لوگ کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں.
جی،
لیکن دینی الجھن دور کرنا ایک ثواب کا کام ہے. پہلے میں آپ سے ایک دو سوالات کروں گا کہ یہ کرنسی تو شروع سے مطلب کہ نہیں ہے، آج کل ایجاد ہوئی ہے، 100 سال ہو گئے ہوں گے.
جی جی،
پہلے جو سکے ہوا کرتے تھے وہ کس چیز کے ہوا کرتے تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا
ہوں. جی جی، ایسے ہی سر، دینار اور درہم.
درہم دینار، دینار سونے کا،
سونے چاندی کی، نارملی سنتے ہی تھے، کتابوں میں پڑھا ہی ہے.
اچھا، پہلے کے لوگ قرض بھی لیتے ہوں گے.
جی
بھائی، انہیں حاجت پیش آتی ہوں گی.
جی جی،
تو دینار آ کے قرض لیتے ہوں گے.
صحیح،
50 دینار لے لیے قرض کسی سے، یہ مطلب امارات والے دینار نہیں، سونے کے جو سکے
پہلے سکے. صحیح فرما رہے ہیں،
پھر وہ واپس بھی لوٹاتے ہوں گے.
جی جی،
لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ جناب سونے کو ادھار نہیں لے سکتے.
ٹھیک ہے،
سونے کو ادھار لے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
پہلے کے زمانے میں سونا ہی تھا، چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو جب کسی کو قرضہ لینا ہوتا تھا تو وہ سکے لے لیتا تھا اور واپس وہی سکے لوٹا دیتا تھا.
ٹھیک ہے،
یا اسی کے مثل سکے لوٹا دیتا تھا.
ٹھیک ہے،
تو اب یہ جو بی سی ہے، سونے کی بی سی مختلف جگہوں پر بہت محدود پیمانے پر ڈالی جاتی ہے، یعنی تمام جگہوں پہ نہیں ہے، بعض مارکیٹوں میں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2-2 تولہ سونا مثال کے طور پر سب نے جمع کروا دیا اور وہ 20 تولہ سونا کی بی سی بن گئی، اور جس طریقے سے 20,000 روپے جمع ہوتے تھے، اس طرح 20 تولہ سونا جمع ہو گیا، انہوں نے اٹھا کر کسی ایک کو دے دیا. اب یہ سلسلہ اور یہ چین جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، پہلی بی سی کھلی، دوسری، تیسری، چوتھی، سب نے جمع کروایا 20 اور ان کو ملا بھی 20، تو اس میں شرعی کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں نے اس کی مختلف شکلیں رائج کی ہوں مارکیٹوں میں، کچھ آپس میں بارگیننگ کی ہو، بولی والا سلسلہ شروع کر دیا ہو، اور ایسے معاملات ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر سمپل طریقے سے ڈالی ہو تو شرن یہ جائز ہے،
ماشاءاللہ. تو اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ حرج نہیں. ہاں، اگر اس میں کوئی آلٹریشن کر دی ہے تو اس پر بھی شرعی رہنمائی لے لی جائے، صورت حال بتا کر. آئیے کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ساحل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ سوال ہے میرا کہ کوئی بندہ وی سی ڈال رہا ہے تو کچھ مہا وی سی چلی چلی تو وی سی اس نے اٹھا لی, وی سی اس نے اٹھا لی تو وہ اس نے دینا بند کر دی, تو وہ فراڈ ایسا ہوتا ہے اس کے بارے میں.
وی سی لے لی غالباً اور اب وہ بھر نہیں رہا ہے, کنٹینیو نہیں کرتا کیونکہ اب اس کو رقم تو مل چکی ہے, اور یہ پرابلم رہتا ہے نارملی کمیٹی میں اگر کوئی مطلب اس طرح کا اسلامی بھائی یا بھائی کو شامل ہو جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے. تو کیا فرماتے ہیں اس بارے
میں؟ لوگ مختلف فطرتوں کے ہوتے ہیں, بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوری میں آ جاتے ہیں, کوئی ایسے حادثات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, دیوالیہ اپن تک کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دوسروں کا مال دینا نہیں جانتے. ایسے شخص تو جو استطاعت کے باوجود دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہے بلا شبہ وہ گنہگار ہوں گے, انہیں دوسروں کا حق جلد از جلد ادا کرنا چاہیے. اور جہاں کوئی کرائسس میں آ گیا ہے, مجبوری میں آ گیا ہے, تو ہماری شریعت نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس کی رعایت کریں, اس کے ساتھ نرمی اپنائیں, اسے موقع دیں.
حضور اب یہ بتائیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ صورت ہے کہ بندہ دینا ہی نہیں چاہتا, بی سی اس لیے ڈالی تھی کہ دوسری تیسری مل جائے گی, اس کے بعد دینا ہی نہیں ہے, اور ایک ایسا ہے کہ واقعی وہ بےچارا مجبور ہو گیا ہے, اس کی بی سی کھلی نہیں ہے, اس نے دو چار پانچ قسطیں بھری ہیں, اب اس کی حالت پرابلم میں آ گیا, وہ اب وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا, تو وہ لوگوں سے کہہ دیتا ہے میں معذرت خواہوں. تو اب اس کے دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں, یا تو اپنی جگہ آپ کوئی ممبر لا کر دیجئے وہ اس کو کنٹینیو کرے, یا آپ کی رقم اب سب سے آخر میں دی جائے گی. تو اس طرح کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
یہ شرط شادی شروع میں طے کر لیتے ہوں گے.
جی,
تو جو جن مقاصد اور جس نظام کے تحت سسٹم چلایا جاتا ہے, اگر یہ باہم اس طرح اپنا طے کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے.
یعنی اگر آپس میں طے ہو گیا ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک سوال اور ہے حضور ہمارے پاس کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کمیٹی کھل گئی, اب وہ جب کمیٹی کی سب کی جمع بھی ہو چکی ہے, ڈیٹ بھی آ چکی ہے, لیکن جس کی کھل جاتی ہے اب اس کو دینے میں تاخیر کی جا رہی ہے, حالانکہ لوگوں سے پیسہ جمع ہو چکا ہے, تو کمیٹی جمع کرنے والے جو یہ ڈیلے کر رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, قرض کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا جب مطالبہ کرے دینا پڑے گا, اور یہاں تو ایک اخلاقی معاہدہ بھی ہے کہ جناب مہینے کے فلاں تاریخ کو یہ ساری رقمیں دی جائیں گی, تو اس میں بھی تاخیر بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے, بلا وجہ ایک عزت خراب ہوگی اور اس کی ساخت بھی خراب ہوگی, اخلاقاً اور شرن ناپسندیدہ ہے.
دیتے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں, اب اس بیچارے نے جمع ہی اپنی کسی ضرورت کے لیے کیا تھا, تو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اخلاقاً بھی درست نہیں, اس کی رقم اس کو وقت پر ادا کر دی جائے. بعض اوقات تو لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں مہینے میں کمیٹی کھلے گی, وہ اس بحاف پر کوئی کام کر چکے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جب وقت آ جائے تو اس کی کمیٹی کو ادا کر دینا چاہیے. حضور یہ بتائیں کہ کمیٹی جمع کرنے والا ہے, کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں بھی پلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ اس پیسے سے کچھ کاروبار بھی کریں گے, بعض اوقات ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پہلی کمیٹی تو میں لوں گا, اس کے بعد باقیوں کی کمیٹی کے نمبر آئیں گے, تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
میں نے عرض کیا کہ دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ نمبر ڈال لیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی کا تو پہلا نمبر آئے گا.
صحیح,
جب نمبر ڈالنے پر معاملات ہوں گے, اگر یہ شخص اپنے لیے پہلا نمبر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہاں ایک شبہ ہے جس سے یہ سوال مطلب قائم ہوا کہ یہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے اور وہ یہ اپنا فائدہ مطلب کہ سوچ رہا ہے قرضہ لے کر, تو قرضے پر تو فائدہ نہیں ہو سکتا,
تو پھر اس لیے کیا کرے حضور؟
تو قرضہ دینے والا جو ہے وہ فائدہ نہیں لے سکتا.
ٹھیک ہے, لیکن پہلی بی سی وہ لے سکتا ہے؟
قرضہ دینے والا جو ہے وہ فائدہ نہیں لے سکتا, وہ اگر فائدہ لے گا تو سود ہوگا, لیکن جو قرضہ لینے والا ہے وہ تو لے ہی اس لیے رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. قرضہ لینے والا اس قرضے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو قرضہ لیتا ہے. تو یہ شخص جمع کرنے والا اگر پہلی بی سی کو اپنے لیے ٹھہرائے باہم اتفاق سے, تو کوئی حرج نہیں, قرض سود وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا.
دور سلسلہ اختتام کی طرف ہے, بی سی اور کمیٹی سے متعلق شرعی احکام ہم نے سلسلہ کیا, بہت سارے موضوعات پر آپ سے رہنمائی لی, آپ کوئی کنکلوژن میسج دینا چاہتے ہوں ایسے لوگوں کو جو کمیٹی ڈالتے ہیں یا کمیٹی جمع کرتے ہیں, کن کن باتوں کا ان کو مجموعی طور پر خیال رکھنا چاہیے؟
اصل میں ایک تو یہ ہے کہ وعدے کی جو پاسداری ہے شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے, اور شریعت نے جتنے بھی فلاسفیز لوگوں کو دی ہیں ہر ایک کی ہزارہا حکمتیں ہیں, مثلا اتنے بھی خصائل ہیں, خواہ وہ صبر ہو, سچائی ہو, امانت ہو، ان کو اپنانے میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وصف ہے وعدے کو پورا کرنا، تو اس وعدے کو پورا کرنے سے انسان جو ہے وہ سچا رہتا ہے، کا جو مطلب کہ ساکھ ہے وہ قائم رہتی ہے، اس پر اعتماد لوگوں کا بڑھتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کے خلاف باتیں نہیں کرتے۔ یعنی اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اور بلا وجہ مطلب ہو سب کچھ ہوتے ہوئے ٹال مٹول۔ آپ دیکھیں ایک طبقہ ہے جن کے پاس بجلی کے بل ادا کرنے اور یوٹیلیٹیز بل ادا کرنے کی استطاعت ہوتی ہے، نہیں ادا کرتے، پینلٹی لگ جاتی ہے۔ تو وہاں بھی جب جان بوجھ کر ایسی حرکت کر رہے ہیں آپ، پینلٹی آپ کو لگے تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اپنی نہ صرف ساکھ اس میں برقرار ہوگی بلکہ اعتماد بڑھے گا، عزت بڑھے گی اور سامنے والے کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وعدے کی
ایک کال آئی بھی حضور، آخری کال بھی لے لیتے ہیں سلسلے میں، پھر انشاءاللہ آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ آئیے کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم و رحمۃ وبرکاتہ۔ محمد ندیم اتاری فرام جہانیہ خانے والا سے عرض کرتا ہوں، جن کی آلریڈی پہلے ہی لکی کمیٹی چل رہی ہے تو ان کے لیے کیا شرعی احکامات ہیں؟
دیکھیے اس میں جتنے رقم آپ نے جمع کروائی ہے وہ قابل واپسی ہے۔ کسی نے 5 قسطیں جمع کرائی ہیں 5,000 روپے کی، یا 10 قسطیں جمع کرائی ہیں 10,000 روپے کی، وہ اپنی اسے کہہ دیں کہ بھائی ہم یہ قسطیں یہ ختم کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چلا سکتے، ہماری رقم ہمیں واپس دے دو۔ ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، 2 مہینے بعد لے لینا۔ جب آپ ایک حرام چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اتنا تو آپ بھی کر لیں کہ اسے 2 مہینے کی رعایت دے دیں، 2 مہینے بعد وہ آپ کی رقم ادا کر دے۔ یہی اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔
ماشاء اللہ ندیم بھائی، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی حضور، آپ وعدے اور پاسداری اور
میں یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ اس وعدے کی پاسداری کو مد نظر رکھے،
صحیح،
اس سے اسے بہت زیادہ ثمرات ملیں گے، ثواب بھی ملے گا، بہت ساری چیزیں ملیں گی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرے گا تو۔ اور جو وصول کرنے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کا خیال کرے۔ مطلب جہاں کوئی اڑی کرتا ہے بلا وجہ کی، ٹھیک ہے وہاں وہ بار بار آ جائے، لیکن جہاں دیکھے کہ کسی کو پریشانی ہے، دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، یا پتہ ہے کہ اس کو تنخواہ فلاں تاریخ کو ملتی ہے، بلا وجہ پہلے سے آنے کا کیا فائدہ؟ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے اور احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج احکام تجارت کا سلسلہ ایسا تھا جس سے بہت سارے ان لوگوں کا بھی رابطہ اور تعلق رہتا ہے جو بظاہر تجارت نہیں کرتے، مگر اس موضوع کو اس لیے لیا گیا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھروں میں یہ کام کیا جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ شرعی طور پر غلط ہے تو اس کو درست کر لیا جائے، تاکہ ہم اپنی ضروریات کو اگر پورا کرنے کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں تو وہ بھی شرعی تقاضوں کے مطابق ڈالی جائے۔ آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، جس طرح کمیٹی ڈالتے وقت بی سی ڈالتے وقت ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس لیے بی سی ڈال رہے ہیں کہ برے وقتوں میں یہ کام آئے گی، جب ضرورت پڑے گی تو یہ رقم تھوڑی تھوڑی جمع ہو کر ہمارے اکاؤنٹ میں یا ہماری بی سی میں ہوگی، ہمیں جب وہ ایک ساتھ رقم ملے گی تو ہم اس سے کچھ صحیح استعمال کر سکیں گے۔ جب دنیا کے لیے ہمارا یہ ذہن ہے کہ تھوڑا تھوڑا جمع کیا جائے تاکہ اس وقت کام آئے، یہی ذہن ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ آج دنیا میں نیکیاں کر لیجئے، آج دنیا میں راہ خدا میں خرچ کر لیجئے۔ یہ نیکیاں کرنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور جب وہاں اجر دیا جائے گا، جس دن سب کو اجر کی ضرورت ہوگی، نیکیوں کی حاجت ہوگی، اس دن وہ لوگ اس اجر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اور جمع کروا لیتا، یعنی اور راہ خدا میں خرچ کر لیتا، اور نیکیاں کر لیتا۔ تو گویا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے کا ذہن ہونا چاہیے، اور یہی ذہن دعوت اسلامی دیتی ہے کہ آپ زندگی میں جیتے جیتے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنی موت اور اپنی قبر کی تیاری کر لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر آپ وابستہ رہیں گے تو اس طرح کا ذہن بھی ملتا رہے گا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، روزے پابندی کے ساتھ رمضان کے رکھیے، زکوٰۃ پوری ادا کیجئے، اسی طرح کچھ نہ کچھ صدقات خیرات اگر اللہ نے دیا ہے اس نیت سے دیتے رہیے، یہ کسی کی جیب میں ضرور جا رہا ہے، آپ کی بظاہر بینک بیلنس اور جیب سے کم ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور جب اس کا اجر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مالک کریم ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کرنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.